الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا فرمایا، ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ. پھر رب کا مزید شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے، رات کے وقت قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائی. پھر ہم میں سے بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں الحمدللہ جو اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان ہیں، اعتکاف کے لیے تشریف لائے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے جو رب کائنات نے الحمدللہ ہمیں عطا فرمائی. انشاءاللہ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے توبہ. اسلام میں، دین میں توبہ کی حقیقت، توبہ کسے کہتے ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور پھر اگر سچی توبہ کی توفیق مل جائے تو انسانی زندگی میں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے، کوئی فرق پڑتا ہے. تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ بات کی جائے، بس گیٹ اگر بند کر دیا جائے تو مناسب ہے، اور جو حضرات تھوڑا قریب قریب آ جائیں، مل کے بیٹھ جائیں، تو انشاءاللہ سب کے لیے ممکن ہوگا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے. ولئن کفرتم، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، نعمتوں کا ادراک ہی نہیں کرو گے، فإن عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. تو سب سے پہلے تو نعمتوں کا ادراک ہو کہ رب کائنات نے ہمیں کیا کچھ عطا فرمایا. ان میں سے چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے اگر بات کی جائے، مغفرت کی بات کی جائے، تو حقیقت یہی ہے کہ وہ رب سب سے زیادہ محبت کرنے والا، غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا. لہذا اگر آپ اس نظام زندگی پر غور کریں تو ایک دن میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کا معاملہ عام ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اور وہ تہجد کا وقت ہے. روزانہ کی بنیاد پر اگر انسان اٹھ جائے توفیق سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو رب کائنات ندا لگاتا ہے عین المستغفرین، بلکہ حدیث میں تو الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اور نزول فرما کر ندا لگاتا ہے عین المستغفرین، کہاں ہیں وہ جن کے استغفار، جو استغفار کرنے والے ہیں، کہ ان کی توبہ کو، ان کے استغفار کو قبول کیا جائے. پھر مزید یہ کہ ہفتے میں ایک دن رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جمعہ کا دن، بڑا دن، مبارک دن، کہ اگر اس میں بھی اگر اچھی طرح انسان تیار ہو، غسل کریں سنت کے مطابق، مسواک کریں، خوشبو لگائے، سفید لباس پہنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اور مسجد میں اول وقت میں آئے، اول وقت میں آ کر نماز جمعہ کی ادائیگی کا اہتمام کرے، تو انشاءاللہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان جو مختلف گناہ، کوتاہیاں، خطائیں اس سے ہو جاتی ہیں، اللہ پاک جمعے کی نماز کی برکت کی وجہ سے وہ سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ پھر اللہ پاک نے ایک اور بڑا زبردست نظام رکھا، الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اس کی تو شان ہے الحمدللہ، آپ سنتے رہے ہوں گے کہ جیسے ہی پہلی رات آتی ہے رمضان المبارک کی، ندا لگانے والا فرشتہ ندا لگاتا ہے اور کہتا ہے اے نیکی کرنے والے تو آگے آ جا، اور اے برائی اور بدی کرنے والے تو پیچھے چلے جا۔ پھر اسی طرح پہلی رات جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی کھلا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہر رمضان کی ہر رات کو ہوتی ہے الحمدللہ۔ پھر جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ کہ پہلا عشرہ آتا ہی رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے۔ پھر دوسرا عشرہ ایسے لوگ کے جو غافل ہیں لیکن رمضان میں آ جاتے ہیں اللہ کی طرف، معرفت حاصل کر لیتے ہیں، کچھ اللہ سے استغفار کر لیتے ہیں، تو رحمت کے عشرے میں ہی ان کی مغفرت ہوتی ہے، ان پر اللہ پاک رحم فرماتا ہے۔ پھر جو زیادہ گناہگار ہوتے ہیں ان کی مغفرت اللہ پاک دوسرے عشرے میں فرما دیتا ہے، اگر وہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اور پھر آخری عشرہ جب آتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اس میں تاک راتوں کا بھی معاملہ اللہ پاک نے رکھا ہے۔ تو بہرحال یہ مواقع ہیں جو رب کائنات ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اب بدنصیب ہی ہوتا ہے وہ شخص جو ان مواقع سے فائدہ نہ اٹھائے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے تین مرتبہ آمین کہا، یہ ایک غیر معمولی عمل تھا، آپ نے آمین کہا اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوال کیا نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس دفعہ جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے آمین کیوں کہا؟ اس پر رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مسجد میں آیا تو میرے ساتھ جبریل امین بھی آئے تھے اور انہوں نے تین بددعائیں کی، بددعا کرنے والے جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار، اور میں نے اس پر آمین کہا۔ آمین کہنے والے رحمت للعالمین، خاتم المرسلین، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے اس بدعا کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہی پناہ میں رکھے۔ فرمایا کہ جب وہ آئے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو جائے، اس کی ناک گردالون ہو جائے، رسوا ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے دروازے کھولے ہوئے تھے رحمت کے، مغفرت کے، اور وہ دوسرے دھندوں میں ہی رہا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو اس پر بدعا دینے والے سید تمام فرشتوں کے سردار اور آمین کہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال ایک اور بدعا کی انہوں نے، وہ بھی سن لیجئے، کہ وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے جس کو والدین ملے بڑھاپے کی حالت میں، ان میں سے دونوں یا کوئی ایک، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، وہ شخص بھی برباد ہو جائے۔ اور تیسرے شخص کے لیے بدعا کی جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، بخیل ہے وہ شخص، ایک اور حدیث میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ تین بددعائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس میں بھرپور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس میں توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ لہذا جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ زمر کی آیت کریمہ ہے۔ واقعہ یہ کہ پورے قرآن حکیم کا مطالعہ کر لیجئے، اتنی عظیم، اتنی شاندار آیت آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کا وعدہ، فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، میرے بندوں سے، میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے، ظلم کر لیا، گناہ کر لیے، نافرمانی کر لی، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی تمام ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا. انہو ہو الغفور الرحیم, وہی تو ہے بخشنے والا, وہی تو ہے مہربان. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دے. وانیبو الی ربکم, اور رجوع کرو اس کی طرف, اپنے رب کی طرف. واسلمو لہو, اور اس کے لیے فرما برداری اختیار کرو, انابت اختیار کرو اپنے رب کی طرف اور اسی کے لیے فرما برداری اختیار کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون, اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جا سکے. وہ عذاب کے بعد یہ عذاب غافل انسان کے لیے, نافرمان انسان کے لیے موت کے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے, اور غفلت اور نافرمانی کی موت ہی گویا عذاب کی کیفیت ہوتی ہے. لہذا اس سے پہلے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے اچانک اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو, لہذا اللہ سے پہلے دعا کر لیں کہ اللہ پاک اس طرح کی ہر طرح اس طرح کی موت سے جو بہرحال اچانک ہو اور انسان کسی غفلت کی زندگی میں ہو, نافرمانی کر رہا ہو, اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. ایک ایسی موت جس میں انسان اس کی تیاری کر رہا ہو اور اس کے حوالے سے پلان کر چکا ہو کہ موت آئے گی, انشاءاللہ اس کی تیاری ہے, تو بہرحال یہ ایک بندہ مومن کی موت ہے. اور بندہ مومن کی موت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مومن کے لیے تحفہ ہے, کیونکہ اس کے بعد اس کی زندگی میں کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی آزمائش نہیں ہوگی. اور یہی معاملہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا تھا. بہرحال وہ بھی سن لیجئے, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدید تکلیف میں تھے, مرض الموت, تکلیف کا حال یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ کو شدید بخار بھی تھا اور سر میں بڑی سردی کی تکلیف تھی, جس کی وجہ سے غشی طاری ہو رہی تھی بار بار نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی تھیں, یا ابا جان, اے میرے ابا جان, اے میرے ابا جان. ظاہری بات ہے تکلیف محسوس کر رہی تھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بلایا اور آپ کے کان میں بات کہی. پہلے کچھ فرمایا تو آپ رونے لگیں, پھر کچھ فرمایا تو آپ خوش ہو گئیں. پہلے فرمایا کہ اے میری بیٹی, آج کے بعد تیرے باپ کے لیے کوئی تکلیف کا معاملہ نہیں, راحتیں ہی راحتیں ہیں, گویا یہ جو دنیاوی امتحان تھا یہ ختم ہو گیا. جب آپ رونے لگیں تو آپ نے فرمایا میرے خاندان میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گا جنت میں وہ تم ہو. بہرحال یہ بشارت دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر موت کے لیے تیار ہے, پہلے سے اس نے تیاری کی ہوئی ہے, تو موت تو تحفہ ہے. ایک بندہ مومن کے لیے کہ اس کے بعد اس کی زندگی میں کسی نوعیت کی کوئی تکلیف, دکھ اور آزمائش نہیں ہے. بہرحال فرمایا وانیبو الی ربکم, اپنے رب کی طرف رجوع کرو. واسلمو لہو, اور فرما برداری اختیار کرو اسی کے لیے. من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون, اور تمہاری کوئی مدد نہ کی جا سکے. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم, اور اتباع کرو, پیروی کرو اس کلام کی جو رب تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا بہترین طریقے پر. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتن, اس سے پہلے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اچانک. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں شعور ہی نہ ہو. جیسے میں نے عرض کیا بغتتن اچانک موت جو ہے یہ ایک عذاب کی شکل ہے, لہذا اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ایک بہتر موت, پاکیزگی کی موت, اسلام کی موت, جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راہ میں ہمیں موت عطا فرمائے. بہرحال معتکفین کے لیے میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ, میں چند گزارشات رکھوں گا کہ ہمارے دین میں اصل میں توبہ ہے کیا, یہ محض
استغفار محض چند کلمات پڑھنے کا نام نہیں ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ایک کلمہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے ہیں. لیکن کیا محض اس کلمے کو پڑھنے سے توبہ اور استغفار کی شرائط پوری ہو جاتی ہیں؟ تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ کلمہ ایک ذریعہ تو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار طلب کرنے کا. لہذا سب سے پہلے استغفار کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھ لیجیے. یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش کی جگہ ہے. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، قرآن حکیم میں آپ نے یہ مطالعہ کر لیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فرمایا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس آزمائشی زندگی میں تم جا رہے ہو تو جب کبھی بھی میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت نامہ آئے، گائیڈنس آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس کسی نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ کسی قسم کے حزن سے، غم سے دوچار نہیں ہوں. گویا یہ سٹیٹمنٹ ہے ہم سب کے لیے کہ ایک آزمائشی وقفے میں بھیجا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرما دیا کہ دنیا میں ہدایت نامہ آئے گا، جو اس کی پیروی کرے گا اس پر کوئی غم نہیں، پاس ہو جائے گا گویا وہ. لہذا آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لا رہے تھے، ابھی تخلیق ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کروایا کہ دنیا میں جا تو رہے آزمائشی وقفے میں، لیکن یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور یہ تمہیں مختلف طریقوں سے بہکائے گا. 7 مرتبہ قرآن حکیم میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے. اللہ کے کلام میں کوئی کلام، کوئی واقعہ 7 مرتبہ آ رہا، اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہر مرتبہ اللہ پاک نے شیطان کے مختلف جو ہتھ کنڈے ہیں انسان کو بہکانے کی، اس کو بیان فرمایا. بہرحال آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، دنیا میں بھیجے گئے تھے امتحان کے لیے، اس سے پہلے اللہ پاک نے آزمائشی جنت بنائی اور فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم و تمہاری بیوی رہیں جنت میں، اس باغ میں، وکلا اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت، ولا تقربا هذه الشجره، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکون من الظالمین، تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، گناہگاروں میں سے ہو جاؤ. بہرحال آدم سے خطا ہو گئی. دو چیزیں ایکسپلوائٹ کی شیطان نے جو ہمیں بھی کرتا ہے. نمبر ایک، اس پھل کو اس لیے روکا ہے رب کائنات نے کہ جو اس کا پھل کھاتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا اور ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. لہذا یہ کمزوری اس نے ہماری جو ہے انسان کی نمایاں کی، ایسا نہ ہو ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ. اور نمبر دو، جو اس کا پھل کھاتا ہے وہ فرشتوں کی طرح پاکیزہ ہو جاتا، لہذا کھا لو. اور بلا کر بہکا دیا اس نے کہ انسان گناہ نہیں کرنا چاہتا اور ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا، یہ اس کی کمزوریاں ہیں. بہرحال جب پھل کھا لیا تو اثرات کیا ہوئے؟ گناہ کے اثرات یا خطا کے اثرات، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی، استغفار کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی. فتاب علیہ، اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی. تو گویا دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی عبادت جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی وہ توبہ، روئے گڑگڑائے اللہ کی جناب میں، معافی مانگی، اور رب کائنات نے اس ادا کو بہت پسند کیا. تو آدمیت یہ ہے کہ انسان غلطی کر لے، کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، بلنڈر ہو جائے، اللہ کی جناب میں آؤ، معافی مانگ لو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے کے لیے تیار. البتہ اس کی کچھ شرائط ہیں، جس میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرائط بھی بیان فرمائی. الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. پہلے اللہ پاک نے 3 بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا، شرک کا، قتل کا، زنا کا تذکرہ کیا، کہ یہ اللہ کے بندے عباد الرحمن جو ہیں یہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. جو یہ کرے گا یلقا عصامہ، اس کا عذاب اس کو مل کر رہے گا. لیکن پھر توبہ کا تذکرہ فرمایا بڑے شان سے، الا من تابا، گناہ کرنے کے بعد جو توبہ کرے، تابہ یتوب توبتن، پلٹ جانا، واپس آ جانا، ایک راستہ تھا جس پہ آپ جا رہے تھے، بالکل صحیح ڈائریکشن میں آپ جا رہے تھے، اچانک کسی وجہ سے راستہ بھول گئے، مس گائیڈ ہو گئے، جانا ادھر تھا ادھر چلے گئے، بعض اوقات ہو جاتا ہے لانگ ڈرائیو میں، انسان جا رہا تھا توجہ نہیں رہی، اچانک ادھر سے بجا ادھر چلا گیا، اب اگر مس گائیڈ ہو گیا کسی بھی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے، بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ڈائیورٹ کر دیتی ہیں جہنم کی طرف، تو بہرحال جب ہو گیا تو اب کیا کریں؟ واپس سیدھے راستے کی طرف پلٹنا، پلٹنا اصل میں یہ ہے تابہ یتوبو، تابہ الہ آئے گا تو بندے کے لیے آئے گا کہ سیدھے راستے کی طرف واپس آ جانا، اپنی غلطی کو مان کر یو ٹرن لے کر واپس آ جانا اور صحیح راستے پہ دوبارہ آ جانا، یہ ہے توبہ کی پہلی شرط۔ تابہ اعلیٰ آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے متوجہ ہونا، وہ اللہ کے لیے آتا ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے، پھر اللہ پاک مغفرت فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے، اور یہ جائزہ انڈیویجول ہے، انفرادی ہے، ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ میری زندگی میں کر سکتے، میری زندگی میں کون سا ایسا گناہ ہے، نافرمانی کا کام ہے جو پوری زندگی پر محیط ہے، یہ جائزہ لیجئے ہر شخص اپنا اپنا۔ اب دیکھیں چند بڑے گناہوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں سمجھے ہی نہیں جاتے کہ یہ گناہ ہے، اور ہم ان گناہوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، نافرمانی بھی کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، اعتکاف بھی کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے اعمال کر کے آ جاتے ہیں، لیکن ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے تو ایک لطیفہ عرض کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ ایک علاقہ تھا جہاں پر کچھ لوگ کنویں کا پانی استعمال کرتے تھے، اور کنویں کا پانی پینے کے لیے، نہانے کے لیے، وضو وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کنویں میں اتفاق سے ایک کتا گر گیا اور گر کے مر گیا۔ اب اس کی لاش کنویں میں پڑی ہوئی ہے، سڑ بھی رہی ہے، بدبو بھی آ رہی ہے، سب لوگ پریشان ہیں، اب کیا کریں؟ مولوی صاحب کے پاس آئے، مولوی صاحب یہ مسئلہ ہوا ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا ایسا کرو، اس کی لاش کو نکالو اس میں سے، اور 60 ڈول بھر کے پانی جو ہے وہ بہا دو، پھر اس کو استعمال کر لو۔ بہرحال کچھ عرصے بعد مولوی صاحب کے پاس پانی آیا، اس پانی میں انہوں نے دیکھا کہ کتے کی کچھ آلائشیں اس میں موجود ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا، یہ تو ناپاک اور نجس ہے، پینے کے لیے، وضو کے لیے استعمال ہو رہا۔ بلایا لوگوں کو، بھائی میں نے کہا تھا کیا کیا تم نے؟ کہا مولوی صاحب ہم نے 60 ڈول نکال کر پھینک دیے اور استعمال کرنے لگے۔ تو مولوی صاحب نے فرمایا اللہ کے بندوں میں نے کہا تھا پہلے کتے کی لاش اس میں سے نکالنا، پھر پانی بہانا تو پاک ہوگا، لاش اسی میں پڑی ہوئی ہے، سڑ رہی ہے اور پانی بہائے جا رہے اوپر۔ تو بالکل اسی طرح اگر گناہ کو انسان سمجھے ہی نہ یہ گناہ ہے، نافرمانی دھڑلنے سے ہو رہی ہے، اور استغفار بھی چل رہا ہے، نمازیں چل رہی ہیں، روزے چل رہے ہیں، اعتکاف چل رہا ہے، حج کر کے آ رہے ہیں، تو میرے بھائی یہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے سمجھیے کہ یہ گناہ ہے کیا۔ وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، جس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دے دیا۔ اور گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں جس پر توبہ لازم ہے۔ توبہ کی شرائط ابھی آخر میں دوبارہ میں عرض کروں گا۔ لہذا سب سے بڑا گناہ کیا ہے ہمارے معاشرے کا، ذرا اپنی طرف چاروں طرف جائزہ لیجئے۔ قرآن حکیم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت صرف پاکستان ہی نہیں، یہ اکنامک سسٹم پورا کا پورا معاشی نظام جو یہودیوں کا دیا ہوا ہے، اس کا سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ہے سودی نظام، سود جو اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ۔ سورہ بقرہ آپ پڑھ کر آگے ہوں گے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں صرف تذکیر کے لیے۔ ایسا بڑا گناہ جس کے بارے میں پورے قرآن حکیم میں ایسی شدید آیت نہیں ملتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کان کھول کے سن لیں وہ لوگ جو سودی لین دین کر رہے ہیں، ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ اللہ رسول کا، جس گناہ کے خلاف، جس نظام کے خلاف ہو، ہم اسی کے تحت زندگی گزار رہے ہوں، اسی میں انویسٹ کر رہے ہوں، اسی میں پل پھول رہے ہوں، بنگلے بنا رہے ہیں، کوٹھیاں بنا رہے ہیں، فیکٹریاں بنا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت متقی اور پرہیزگار ہیں، تو بہرحال یہ دھوکہ ہم رب کائنات کو نہیں دے سکتے۔ باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو، کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم۔ اور شیطان کا ایک فریب یہ بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں اس کو لگا دیتا ہے، اور بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں۔ لہذا توبہ کا سب سے پہلا حاصل یہ ہوگا کہ ہم اپنی معیشت کا جائزہ لیں، تنہائی میں لے لیں، کسی سے پوچھے نا، مفتی سے جا کر نہ پوچھیں، آپ کو فتوے مل جائیں گے بہت سارے، اس کے فیور میں بھی اور اگینسٹ میں بھی۔ سب سے بڑا مفتی ہمارا دل ہے، ہمارے استاد کہتے تھے انجینئر صاحب، اپنے دل سے پوچھ، مفتی سے نہ پوچھ، مولوی سے نہ پوچھ، تمہارا دل بتائے گا کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے۔ لہذا اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجیے، اور یہ مواقع ہیں ہم سب کے پاس، اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ جمعے کا ابھی 2 راتیں موجود ہیں، 3-4 راتیں ابھی مزید موجود ہیں رمضان اور بارہ کی، جائزہ لیجئے۔ اس وقت اگر میری موت آ گئی ابھی دین اینڈ دیئر، تو کیا کوئی ایسا گناہ تو نہیں خدا نہ خواستہ جس کی وجہ سے میں جہنم میں جا سکتا ہوں ہمیشہ کے لیے؟ یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ لہذا سود، رشوت، ناجائز منافع خوری، دھوکہ، یہ جتنی بھی قسمیں ہیں غلط طریقے سے پیسہ کمانے کی، اس حوالے سے ہمیں اپنی روزی، اپنی روٹی کا جائزہ لینا ہوگا۔ دوسرا بڑا گناہ جو قرآن حکیم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا سب سے زیادہ کاری وار ہے، خطرناک ترین وار، وہ ہے بے حیائی اور فحاشی۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں گناہ اور خاص طور پر بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں بیان کرو جو نہیں جانتے۔ لہذا اپنا اپنا جائزہ لے لیجئے، کیا ہمارے گھروں میں خدا نہ خواستہ سینما گھر تو نہیں بنے ہوئے؟ ہم نے بڑی سی ایک LED LCD لا کر اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے سہولت فراہم کی ہے، کہ یہودی، عیسائی، ہندو، یہ بے حیائی اور فحاشی کا تماشا ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیویوں کو دکھا رہے ہوں، اور بڑے ہی سسٹمیٹک طریقے سے ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اور ہم مسجد میں اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے مسجد میں ہم لگا رہے ہیں، اور ہمارے گھر میں شیطان اکبر ہے۔ شیطان خوش ہوتا ہے جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں، اور گھر میں آتے ہیں تو بہرحال کچھ دیر کے لیے گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب اذان کا وقت ہو گیا، آپ جائیے مسجد۔ تو یہ گھر میں اگر یہ بڑی بڑی CDs اور یہ LD جو لگائی ہم نے لگائی اپنے پیسے سے، تو جان لیجئے اس کا جواب بھی ہم ہی کو دینا ہے۔ ابھی میں کیا عرض کروں اس جمعے کے خطاب میں، یہ فلمیں، ڈرامے، یہ سارا پوری دنیا کا میڈیا کس کے کنٹرول میں؟ 96% پوری دنیا کا میڈیا جیوز کے کنٹرول میں، یہ آزاد میڈیا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ طوائف ہیں، طوائفوں سے بھی بدتر کردار ہے ان چینلز کا۔ یہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے رمضان کی عظیم راتوں میں بھی بے حیائی فحاشی کو نہیں چھوڑتے، اسی طرح پوری پوری رات لوگوں کو کن دھندوں میں لگایا ہوا آپ سب جانتے ہیں، الا ماشاءاللہ، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں اس میں، لیکن اکثر و بیشتر صورتحال بہت ہی افسوسناک ہے۔ لہذا ان کو اس کیبل کے ذریعے اپنے گھر والوں تک پہنچانے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں موجود ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں، کسی چینل والے نے، کیبل والے نے ہم سے نہیں کہا کر کے آئیے لگائیے اپنے گھر میں اور یہ دیکھیے ہم کیا دکھا رہے ہیں، ہم خود ذمہ دار ہیں اس کے، قیامت کے دن ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو دوسرا بڑا گناہ بے حیائی اور فحاشی، اس کا سیلاب، طوفان ہے جو کہ اس وقت مسلم معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں آ رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی سن لیجئے، بہرحال وقت زیادہ ہو جائے گا لیکن عرض کر دیتا ہوں۔ ایک نظام زندگی ہے پورا سیکولرزم، ایک دین ہے پورا کا پورا، اور سیکولرزم میں معاشرت کی سطح پر بے حیائی اور فحاشی ان کا دین ہے، ان کا نظام ہے، اس کے ذریعے سے وہ پیسہ کما رہے ہیں۔ تو اب اگر ہمارے گھروں میں بھی بے حیائی فحاشی کا طوفان آ رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، لہذا اس حوالے سے ہم سب بھی اپنا جائزہ لیں، اپنی معیشت کا، اپنی معاشرت کا۔ تو انفرادی سطح پر سب سے پہلے توبہ کیا ہے؟ الا من تابا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اگر کوئی گناہ نظر آ رہا ہے جو میں نے موٹی موٹی قسمیں بیان کی ہیں قرآن کے حدیث کے مطالعے سے، تو اس کو صحیح کرے۔ ایک اور چیز رہ گئی، وہ بھی ذہن میں لے آئیے، جو قرآن حکیم کا اہم موضوع ہے. اپنے عقیدے کو درست کریں سب سے پہلے, کیونکہ اگر بیج ہی خراب ہے خدا نہ خواستہ تو پھل میٹھا ہو ہی نہیں سکتا. قرآن حکیم کا اہم ترین موضوع توحید باری تعالیٰ, ایک اللہ پر ایمان لاؤ, اس کی ذات صفات اور عبادات میں شرک نہ کرو, یہ سب سے بدترین گناہ ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں عقیدے کی درستی کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور با خدا پچھلے تقریباً 23 سالوں سے اللہ پاک نے قرآن حکیم سننے سنانے پڑھنے پڑھانے کا موقع عطا فرمایا بحمدی تعالی الحمدللہ. کل رات کو یہ احساس ہو رہا تھا بار بار کہ ایک موضوع ایسا ہے جو آپ کو ہر صفحے پہ ملے گا قرآن حکیم کے, وہ ہے ایک اللہ پر ایمان لاؤ. یہ ہے قرآن حکیم کا اہم ترین موضوع, ایک اللہ پر, اس کی وحدانیت کے ساتھ, توحید کے ساتھ, اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو. یہ پورے قرآن حکیم کے خلاصہ ہے جو کہ رب کائنات نے بیان فرمایا. لہذا اپنے عقیدے کو درست کریں. کیسے؟ قرآن حکیم پڑھ کر, قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے, ڈیپ اسٹڈی کیجئے اس کی. انشاءاللہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے, امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ مشرک نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. اور میرے بھائیوں, یہ بھی خوشخبری کے طور پر عرض کر رہا ہوں, جہنم میں ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالی تمام مسلمانوں کو وہاں سے نکال لے گا. وہ مسلمان جنہوں نے گناہ کیے, نافرمانی کی, شرک نہیں کیا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات و صفات میں, لیکن گناہگار تھے, نافرمان تھے, ان کو جہنم میں سزا ملے گی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو وہاں سے نکال لے گا. جب آخری مسلمان وہاں سے نکالا جا رہا ہوگا تو کافر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے, کاش ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے. یہ کلمہ ان کو جہنم کے عذاب سے نکالے گا اور بالآخر جنت میں داخل فرما دے گا. تو بہرحال الا من تابا, سوائے اس کے جو توبہ کرے, شرمندہ ہو اپنے گناہوں پر, اپنی زندگی پر, نافرمانی کی زندگی پر, اور وہ آمنا, پھر ایمان لائے. ایمان شعوری طور پر, ایک ایمان وہ ہے جو موروثی طور پر ہمیں مل گیا الحمدللہ. اب میں سے بہت سے لوگ 40 سال کے, 50 سال کے, 60 سال کے, پوری زندگی گویا مسلمان رہے, لیکن شعوری طور پر ایمان قبول کرنا, کلمہ شہادت کو پڑھنا, اس کے مضمرات کو پڑھنا, اس کے تقاضوں کو پڑھنا, اور اپنی ماضی کی زندگی پر, سابقہ کی زندگی پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالی سے نافرمانی کا نہ کرنے کا وعدہ, قیامت تک, زندگی کے آخری سانس تک وعدہ کر لیں اگر, تو انشاءاللہ سارے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دے. ایک حدیث میں مفہوم آتا ہے کہ یہ حدیث آیت کریمہ, آیت نمبر 55 سورہ زمر کی جو ہے, یہ ایسی عظیم آیت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا اور ما فیہا, دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے, وہ اگر مجھے دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے یہ آیت مجھے دے دو, میں ہرگز تیار نہیں ہوں گا. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام گناہوں سے معافی کا اعلان فرمایا ہے تمام لوگوں کو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. یہ تو بلینک چیک ہے گویا دے دیا گیا. لہذا اب آئیے انفرادیت سے اجتماعیت کا سفر, جو گفتگو کا آخری حصہ ہے. اگر آپ اس وقت بھی پاکستان کا جائزہ لیں الحمدللہ, تو فرد کی سطح پر آپ کو بہت زیادہ متقی و پرہیزگار لوگ ملیں گے انشاءاللہ العزیز, جو الحمدللہ بہت تقوی اختیار کرتے ہیں, نافرمانی سے بچتے ہیں. لیکن وہ جو انفرادی سطح پر ہونے کی وجہ سے ان کے اثرات, ان کے امپیکٹس جو ہیں, وہ اجتماعی سطح پر نہیں آ رہے. جیسے اینٹوں کی فیکٹری ہے, وہاں ہزاروں کی تعداد میں اینٹیں بنتی ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ بنتی ہیں, لیکن وہ دیوار نہیں ہے. وہ دیوار کب بنے گی, وہ عمارت کب بنے گی, جب ان مضبوط اینٹوں کو ایک الائنمنٹ کے ساتھ رکھا جائے گا, سیمنٹ ان کے درمیان ڈالا جائے گا, پلاسٹر ڈالا جائے گا, اب وہ ایک مضبوط عمارت بنے گی. لہذا ہم میں سے ہر بھائی اور ہر بہن جو وعدہ کر لے کہ اب میں نے نافرمانی نہیں کرنی, جو ہو گیا سو ہو گیا, بس غفلت کی وجہ سے جو بھی, اس کو چاہیے کہ وہ لازماً کسی اجتماعیت میں شامل ہو, کیونکہ بغیر اجتماعیت کے سروائیول ممکن ہے آج کے دور میں. ایمان کے ساتھ, تقوی کے ساتھ انفرادی سطح پر انسان بچ جائے, ان بے حیائی سے, فحاشی سے ممکن نہیں ہے. لہذا ہم میں سے ہر شخص کو توبہ کرتے ہوئے کسی ایسی اجتماعیت میں شامل ہونا ہوگا جو مسلسل ہمیں فیڈ کرے، ایمان، تقویٰ، اچھا ماحول، اچھی دوستیاں، فکر، قرآن حکیم کا مطالعہ، یہ چیزیں ہمیں مسلسل چاہیے، اس کے لیے لازمن ہمیں اجتماعیت میں شامل ہوگا. اور اب ایسی اجتماعیت کہ جو اجتماعی سطح پر توبہ کر رہی ہو، مل جل کے توبہ کریں، ان پر لازم آتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ کرنے کی کوشش کریں. یہ اجتماعی سطح پر توبہ ہوگی. میرے بھائیوں، جب تک اجتماعی سطح پر توبہ نہیں ہوتی، اس ملک میں اللہ کا دین نافذ نہیں ہوتا. آپ یقین کیجئے، یہ اللہ کے عذاب کے کوڑے ہم پر سخت سے سختر ہوتے چلے جائیں گے. کتنے عذابوں کا تذکرہ کرے انسان، مختلف نوعیتوں کے عذاب ہیں جو ہمارے سروں پر سوار ہیں. قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب کسی قوم پر بڑا عذاب آنے والا ہوتا ہے، عذاب استحصال، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں کے مترف لوگوں کو کھلی چھٹی دے دیتا. فَفَسَقُوا بِهَا، وہ اس میں خوب نافرمانی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا عذاب آتا. آج اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجئے، چھوٹے چھوٹے عذاب مختلف وقتوں کے ساتھ ہم پر آتے رہے، عذاب کے کوڑے مسلسل پڑ رہے ہیں. اگر 16 دسمبر 1971 سے بات کی جائے تو اب تک گن لیجئے، وہ بدترین عذاب کا کوڑا ہمارے آج بھی ماتھے پر کلنگ کٹکی کا ہمارے پر رکھا ہوا ہے. اسی طرح شدید بارش، طوفان، اسی طرح زلزلے، آپس میں قتل و خون، سورۃ الانعام کی آیتوں مبارکہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، یہ سارے عذاب کی شکلیں ہمارے پر موجود ہیں. لیکن میرے بھائیوں، ذرا ڈرتے ہوئے آخری بات عرض کر رہا ہوں، ڈر بہت لگتا ہے یہ باتیں بیان کرتے ہوئے. لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے. اگر اب بھی ہم نے اجتماعی سطح پر اللہ کا دین نافذ نہیں کیا مملکت خداداد پاکستان میں، تو یقین کیجئے یہ پاکستان کا وجود تقریباً اپنی حقیقت کھو چکا. کوئی جواز نہیں ہے پاکستان کے باقی رہنے کا. یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، یہ پاکستان کا استحکام اسلام کے نام پر ہے. لیکن اب بھی اگر دینی جماعتیں، اسلامی جماعتیں اور دیگر بھائی اسلام کے غلبے کی جدوجہد نہیں کر رہے، اقامت دین جو ان کا اصل ہدف تھا، دندوں میں لگ گئے ہیں، سیاسی، معاشی طور پر یا اور دیگر جو الیکشن کے دندے ہوتے ہیں. با خدا سب سے بڑے مجرم یہ ہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے اللہ کا دین نافذ کرنا اور اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کے نفاذ کی کوشش. لہذا اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ پاک ہمیں فرد کی سطح پر بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اجتماعی سطح پر ایک ایسی صالح قیادت عطا فرمائے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو نافذ کرے. یہاں کا سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، خاندانی نظام، یہ اللہ کے دین کے مطابق ہو جائے، تاکہ تمام لوگوں کے لیے اللہ کے دین پر عمل کرنا آسان ہو. میرے بھائیوں، بڑی تلخ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، آج اس معاشی نظام نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے انسان کی. صرف دو وقت کی روٹی کے لیے صبح سے شام کولو کی بیل کی طرح انسان لگا ہوا ہے. کہاں نماز پڑھے، کون سے روزے رکھے، کون سی عبادات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر سکے. یہ صرف دو وقت کی روٹی کے لیے اتنی مہنگائی، اتنے مسائل پیدا کر دیے کہ لگے روسی میں. لہذا کہاں وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کے دین کی جدوجہد کر سکیں. یہ ہے بدترین عذاب کا کوڑا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں صالح قیادت دیں، اور اجتماعی سطح پر اسلام کا بابرکت معاشی نظام عطا فرمائے، زکوٰۃ کا نظام عطا فرمائے، صدقات کا نظام عطا فرمائے، اور اس سودی نظام سے جو منحوسیت، جو بے برکتی اس وقت ہمارے سروں پر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے. ہمارے علماء کو اللہ پاک توفیق دے کے سوالے سے تحریک چلائیں، آگے بڑھ کر لوگوں کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں، اور اللہ کرے ایک ایسی اجتماعیت قائم ہو جو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرے، اور پھر اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.